بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ ہفتے تک ہم نے جو بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور نسب کے سلسلے میں، اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا، اور یہ پورا خاندان، حالانکہ جاہلیت کا دور تھا، ہر طرف کفر و شرک کی کفر و شرک کا ماحول تھا، اس ماحول میں بھی بہت سے آبا و اجداد تو وہ ملتے ہیں جن کے بارے میں صاف صاف صحابہ وغیرہ سے منقول ہے کہ وہ دین فطرت پر تھے اور موحد تھے. جن کے بارے میں تفصیل نہیں بھی ملتی تو ان کے بارے میں بھی گمان غالب یہی ہے کہ وہ موحد ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ دور تھا جب انبیاء کی تعلیم سے بہت زیادہ طویل عرصہ زمانہ گزر گیا تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے عرب میں تو کوئی نبی آیا نہیں تھا اس قوم کے لیے. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے، جس میں نجات پانے کے لیے صرف کفر و شرک سے بچے رہنا کافی ہے. کفر و شرک سے بچے رہنا کافی ہے، کسی شریعت پر چاہے عمل نہ کر رہے ہوں، اتنا ہے کہ ہاں کفر و شرک سے بچے رہیں، موحد ہوں، بس اتنا کافی ہے. اور یہ تمام آبا و اجداد کے بارے میں ہمیں یہی ظاہراً ملتا ہے کہ سب کے سب موحد تھے. بہرحال یہی امید ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جن اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا، جو بلند صفات اللہ تعالیٰ نے ان تمام آبا و اجداد کو، پورے تمام حیات عبداللہ کو دیکھ لیں یا حیات عبد المطلب کو دیکھ لیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اعانتیں جو ہوتی تھیں، وہ ایک خاصی چیز ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی، حضرت عبداللہ وغیرہ کی بات ہو گئی تھی، لیکن حضرت عبد المطلب کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، واقعہ اصحاب الفیل، وہ بھی ایک اہم جز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اس کا اس لحاظ سے بھی تعلق ہے، ویسے تو اور بھی تعلقات ہیں، اس لحاظ سے بھی تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد ہوئی، 50 دن یا 55 دن، اس لیے کہ محرم میں یہ واقعہ فیل پیش آیا، اور ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. واقعے کی تفصیل ہے، گزشتہ ہفتے بھی کچھ بات ہوئی تھی، واقعے کی تفصیل ہے کہ اصل میں یمن میں تو ظاہر ہے عرب کی حکومت تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر بت پرستی اتنی شدت سے آ گئی کہ نصرانیت پر عمل کرنے والا کوئی شخص اگر پکڑا جاتا تو اس کو سخت سزا دی جاتی اور قتل کر دیا جاتا. اور اسی زمانے میں واقعہ پیش آیا اصحاب الاخدود والا، جس کو والسماء ذات البروج، سورہ بروج میں بیان کیا گیا ہے، قتل اصحاب الاخدود. بہرحال اس زمانے میں جو بھی واقعہ تھا، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت تفصیل ہو جائے گی. اخدود والا واقعہ پیش آیا جب وہاں پر وہ بت پرستی پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا، وہاں کا بادشاہ ذو نواس، اور پھر وہ ایک نوجوان تھا جس کو ساحر کے پاس بھیجا کرتا تھا، وہ جا کے سحر سیکھنے جائے، درمیان میں کسی راہب سے ملاقات ہو گئی، نصرانیت اس سے سیکھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا اس نوجوان کو. اور اس کا جو واقعہ تھا، تفصیلی واقعہ ہے، ظاہر واقعے سے واقعہ چلتے گزرتے یعنی جڑتے چلے جائیں گے. تو خیر اخیری بات یہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس نوجوان نے یہ کہا کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کوئی طریقے نہیں چلیں گے، میرے طریقے سے مجھے آپ مارنا چاہیں گے تو مار سکتے ہیں. اسی خود نے بتایا، خود اسی نے بتایا کہ اس طرح مجھے مار سکتے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ مجھے آپ درخت کی ٹہنی کے ساتھ لگائیں، اور پھر بسم اللہ رب الغلام کہیں، اور پھر مجھے تیر ماریں، تو پھر اور پورے مجمع کو جمع کر لیں جس کو بھی جمع کرنا ہے، اس طرح ماریں گے تو آپ مار سکتے ہیں. میرے خدا کے نام لے کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کہیں گے تو مار سکتے ہیں. بت پرستی کے خلاف تھا، اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا. لوگوں نے جب دیکھا، اچھا جو بادشاہ اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، وہی دوسرے خدا کو ماننے پر مجبور ہو رہا ہے، اور بسم اللہ رب الغلام کہتا ہے، اس مجمع میں بہت سے لوگوں نے اسی بنیاد پر کلمہ توحید کا اقرار کیا اور بت پرستی سے تائب ہو گئے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو بادشاہ نے اپنے معاونین کو کہا کہ خندقیں کھودو اور تمام کو اس کے اندر آگ جلا کے ڈال دو۔ مفصل واقعہ تھا۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اس میں کچھ لوگ جو بچ گئے، موحدین جو مذہب نصرانیت پر تھے، اس زمانے میں نصرانیت ہی کا مذہب، عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ماننے والے تھے، تو انہوں نے شاہ روم تک شکایت کی۔ شاہ روم وہاں نصرانیت کے مرکز تھا ظاہر ہے، اور وہ سپر پاور تھی اس زمانے کی۔ تو شاہ روم جہاں قیصر جو تھا، قیصر تک شکایت پہنچائی۔ قیصر نے حبشہ کا جو حاکم تھا نجاشی، وہ بھی اس کے ماتحت تھا، نصرانی تھا، تو اس کو کہا کہ تم جاؤ یمن پہ حملہ کرو اور یمن والوں سے، یمن کے حاکم کو وہاں سے ختم کرو۔ اس نے اہل حق پر اور موحدین پر اور نصرانیت کو ماننے والوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اب حبشہ کا حاکم ابرہا اور دو شخصوں کو، ابرہا کو اور ایک اور شخص کو ذمہ دار بنا کر بھیجتا ہے بہت بڑی فوج لے کر کہ جاؤ اور یمن پہ حملہ کرو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے یمن پہ ابرہا کیسے حاکم بنا۔ تو نجاشی نے قیصر کے کہنے پر، نجاشی نے ابرہا کو وہاں بھیجا، اربات اور ابرہا دو تھے، ابرہا کو بھیجا یمن پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جب حملہ ہوا یمن والوں کے پاس طاقت تو تھی نہیں، اور قیصر کی طرف سے، سپر پاور کی طرف سے نجاشی کو بھی ایک امداد ملی۔ نجاشی ویسے بھی دیکھا جائے تو، یعنی کسرا، قیصر اور نجاشی، نجاشی تیسرے نمبر پر ایک بڑی حکومت اس زمانے کی جہاں ملتی ہے، وہ بڑی حکومتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو خیر یمن پہ ان کو غلبہ حاصل ہو گیا، وہاں کے بادشاہ مارا گیا، لوگ پکڑے گئے، فوج ختم ہو گئی، اب ابرہا وہاں پہ حاکم بن گیا۔ آگے تفصیلی واقعہ تھا کہ دوسرے جو ذمہ دار تھا اس کا کیا ہوا، تو ایک مفصل واقعہ ہے۔ اصحاب سورۃ الفیل جو ہے اس کی تفسیر میں پھر اس کی مزید تفصیلات آتی ہیں۔ ابرہا وہاں کا حاکم بن گیا۔ اب ابرہا کو جب حکومت مل گئی، حکومت اپنی مضبوط ہو گئی، وہاں قابض ہو گیا، چونکہ وہ نصرانی مذہب کا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ عرب ہیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ حبشہ کا ہے، یہاں کے لوگ عرب ہیں، اور عرب لوگوں کو مکہ مکرمہ سے خاص تعلق اور محبت ہے، کعبہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، نذرانے مانتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں کرتے ہیں، وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ لالچ انسان کی کہیں رکتی نہیں، من ہما نلا اشبعان، لالچ انسان کی کہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کو اقتدار، پہلے تو ایک عام فوجی تھا، فوجی میں سے فوجی سپہ سالار بنا اور سردار، ان کا بڑا قائد بنا، پھر جا کر اس کو وہاں کی یمن کی حکومت مل گئی۔ حکومت ملی تو اور لالچ بڑی کہ نہیں، صرف ظاہری حکومت مجھے ملی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا اب دینی اعتبار سے بھی میں یمن کو ایک لوگوں کے لیے مرکز بنا دوں۔ کیوں صرف ایک حکومت اور ظاہری طاقت ہو تو دینی طاقت بھی یہاں آ جائے۔ اب وہاں اس نے کہا کہ اچھا میں کعبہ سے بہتر ایک جگہ بناتا ہوں، اور بہت بڑا ایک کعبہ ہی کے طرز پہ لیکن بہت قیمتی قسم کی ایک عبادت کی جگہ بنائی۔ ظاہر ہے عرب کو اس سے تو تعلق نہیں تھا کہ کعبہ پرانا اور یہ یمن میں بنی ہوئی جگہ، یہ کلیسا ان کا نیا، پرانے سے تعلق نہیں ہے، کعبہ کعبہ ہے چاہے وہ پرانا ہو۔ بہرحال اس نے بنایا اور لوگوں کو آہستہ آہستہ ترغیب دینا شروع کیا کہ اب وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ پرانی عمارت، ٹوٹی پوٹی عمارت ہے، یہاں آ جایا کرو، یہاں عبادت کرو۔ عرب کے لوگوں کا تعلق وہیں سے تھا۔ یہاں تک کہ واقعہ پیش آیا، یہاں پر دو روایتیں ہیں اور ایک میری بات ہے، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ، اور دونوں باتیں صحیح ہوں گی، ایک روایت تو ملتی ہے کہ کوئی عرب بنو کنانہ کے خاندان کا ایک شخص تھا، عرب تھا، اور اس نے وہاں پر جا کر اس جو عبادت خانہ اس نے بنایا تھا، وہ بھی بڑا عجیب اس کا واقعہ ہے کہ کیا کیسے بنایا اور کتنے لوگوں سے اس پہ لوگوں سے رقم وصول کی، کن لوگوں سے کام کروایا۔ خیر جب وہ ایک عرب وہاں گیا اور اندر جا کر وہاں اس نے پاخانہ کیا، اور پاخانہ کر کے زمین وہاں کی دیواروں پر نجاست لگا دی۔ جب ابرہا کو معلوم ہوا کہ اچھا میرے بنائے ہوئے عبادت خانے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اس وجہ سے کہ کعبہ کی عظمت ان کے دل میں ہے، میں کعبہ توڑ کر ہی اب انتقام لوں گا، اس کا کعبہ توڑوں گا، اس کے بعد پھر یہاں دوسرا یہ اس کی لوگوں کو اس کی قدر ہوگی، اس کے بغیر لوگ اس کو نہیں مانیں گے جب تک کعبہ ٹوٹے گا نہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے. دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ عرب کے کچھ نوجوان تھے, وہاں انہوں نے قریب میں آگ جلائی اور آگ جلانے کی وجہ سے کسی وجہ سے ہوا چلی اور آگ پھیلی اور وہ جو اس کا بنایا ہوا کلیسہ تھا وہ جل گیا اور کافی حد تک اس کو نقصان ہو گیا. ہو سکتا ہے دونوں ہی باتیں ہوئی ہوں. اور تیسری بات جو کتابوں میں نہیں لکھی, اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس لیے کہ ہم نے جب واقعہ جب ہم حالات دیکھتے ہیں دنیا کے سیاستدانوں کے, تو نظر آتا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ ضرورت نہیں ہوتی اس بات کی کہ کوئی بات پیش آئے, بنا بھی لیتے ہیں. یہ تو ہمیں بہت سے واقعات ہیں, میں نام نہیں لیتا, ایسے واقعات تو بہت سے پیش آئے ہیں جس کو دیکھ کر انسان دیکھ سکتا ہے کہ اور لوگ انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو خود انہوں نے کیا تھا تاکہ وہ فلانی جگہ پہ حملہ کریں. تو ہو سکتا ہے اسی طرح کی کوئی بات پیش آئی ہو کہ عرب کے کسی شخص نے کچھ نہ کیا ہو. بعید نہیں ہے, عرب کے خون میں ماشاءاللہ جذبہ ہوتا ہے تو انہوں نے کیا ہوگا وہ بھی بعید نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ہونے سے پہلے ہی اس نے یہ سوچا کہ اچھا لوگ اس طرف تو آئیں گے نہیں, اس کو کچھ کرتے ہیں تاکہ وہاں اس کعبہ کو ہم توڑ سکیں. بہرحال جو بھی ہوا واللہ اعلم, اس نے کہا میں جا کر کعبہ کو توڑتا ہوں. اب نجاشی سے بھی اس نے اجازت لے لی, نجاشی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, اگر ایسا ہوا ہے ظاہر ہے اپنی مظلومیت ثابت کریں گے تبھی تو آگے بڑھ سکتے ہیں. مظلومیت ثابت کی تو نجاشی نے بھی اجازت دے دی, ہاں ہاں ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ان لوگوں نے, ان کے کعبہ کو توڑ دو. اجازت دے دی اس کو بھی, شاید دور رہتے ہوئے ظاہر ہے, لیس الخبر کل معائنہ جس کو کہتے ہیں. تو اس نے اجازت دے دی, اس نے بلکہ ہاتھی بھی بھیجے, لو ہاتھی بھی لے جاؤ تھوڑے سے. اسی وجہ سے ان کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے. اب یہ راستے میں کچھ عرب قبائل آئے اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی, لیکن اس کی فوج بڑی مضبوط تھی اور ہاتھی تو عرب کے لوگوں نے دیکھے نہیں تھے, ہاتھی وہاں ہوتے نہیں عرب میں, یہ تو جنگلوں میں رہنے والی چیز ہے اور عرب میں تو ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے. تو خیر ہاتھی بھی ساتھ تھے اور فوج بھی بڑی طاقتور تھی, عرب کے مختلف قبیلوں سے واسطہ پڑا, لیکن یہ ان سب کو شکست دیتے ہوئے ہراتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا, مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا. وہاں جب پہنچا عبد المطلب کو معلوم ہوا, وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا, تو عبد المطلب کو عجیب قسم کی اللہ تعالیٰ نے دل میں اطمینان پیدا کر دیا. انہوں نے لوگوں کو کہا تسلی رکھو, اس کعبے کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف دعا کی ضرورت ہے, ہم دعا کرتے ہیں اور ہم باقی اللہ کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسا کرو مکہ مکرمہ خالی کر کے پہاڑوں کی طرف آ جاؤ, ان لوگوں کو کرنے دو, دیکھو کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتے ہیں. عجیب اعتماد, عجیب توکل تھا. اب ابرہا کے لشکر نے وہاں مکہ کے قریب پہنچ کر یہ کیا کہ ادھر ادھر چرنے والے جو مکہ والوں کے جانور تھے ان کو ان کی فوج کے لوگوں نے پکڑ لیا اور لے لیا. ان میں عبد المطلب کے بھی, حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے. عبد المطلب جو تھے وہ انہوں چند لوگوں کو لے کر ابرہا کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بہت زیادہ خوبصورتی بھی دی تھی, حسن و جمال بھی, ظاہر ہے کہاں کس کی نسل چل رہی ہے اور کس کے آبا و اجداد چل رہے ہیں. بہرحال حسن و جمال بھی دیا تھا, چہرے پر رعب بھی دیا تھا, لوگ ان کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے. عجیب ان کے چہرے میں ایک عجیب قسم کا وقار تھا. جب ابرہا کے پاس گئے تو ابرہا بھی تھوڑا سا مرعوب ہوا کہ اچھا یہ اتنی عظیم شخصیت کون ہے, اور ظاہر ہے اپنے پاس تخت پہ تو بٹھا نہیں سکتا تھا, لیکن اپنے تخت سے اتر کر نیچے آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھے, چلو میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں, اتنا تو کیا, اور یہ بھی بڑی بات ہے اس کے لحاظ سے. اس غرور والے شخص نے حضرت عبد المطلب کا اس طرح احترام کیا. تو باتوں میں حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے اونٹ لے لیے ہیں, میرے اونٹوں میں سے 200 اونٹ لے لیے ہیں, میں وہ مانگنے آیا ہوں. تو ابرہا نے کہا تعجب ہے, ہم اتنا بڑا کام کرنے آئے ہیں, آپ کی عبادت کی جو جگہ ہے جس کو آپ سب مانتے ہیں, آپ کے لیے اتنی قابل احترام جگہ ہے, اس کو توڑنے آئے ہیں اور آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے جو بات کہی وہ ان کے دل کی بات تھی اور تاریخی جملہ بن گیا. عبد المطلب نے فرمایا کہ انا رب الابل, اونٹوں کا مالک میں ہوں, وللبیت رب یحمیہ, اور بیت اللہ کا رب ہے وہ بیت اللہ کی حفاظت کرے گا, اس گھر کا ایک مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا, اونٹوں کا مالک میں ہوں, میں اونٹوں کی حفاظت کرنے آیا ہوں. اب رہا کچھ سوچ میں پڑ گیا, لیکن بہرحال اونٹ تو واپس کر دیے. پھر اس کے بعد عبد المطلب نے باقی لوگوں کو کہا چلو ہم جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کعبہ کے پاس جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب یقین تھا ان کو، ان کے یہ ان کے حالات بتاتے ہیں کہ یہ عظیم شخصیتیں تھیں، یہ بڑے اونچے لوگ تھے۔ گئے کعبہ کے پاس، گئے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اس موقع کے کچھ اشعار بھی ملتے ہیں، دعا مانگی، 200 اونٹ جو مل گئے تھے وہ بھی کعبہ کے نذرانے میں پیش کر دیے۔ بہرحال دعا سے فارغ ہو کر وہاں سے ذرا ہٹیں، اور دوسرے دن ابرہہ فوج لے کر یہاں حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا کہ ہاتھیوں کو اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھ رہا تھا، ہاتھی کو پھر ہٹانے کی کوشش کی، نہیں ہٹ رہا تھا، کچھ اشارات مل گئے تھے کہ یہ کام اچھا نہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ خیر وہ ضد پر تھا کہ نہیں، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے ہی ہاتھیوں کو کھڑا کیا زبردستی، تو پرندوں کے فوج در فوج پرندے ایک طرف سے آنا شروع ہو گئے، جس کے ہر پرندے کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر، تین تین کنکر ہر پرندے کے ساتھ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام کہ وہ کنکر جب پھینکتے تھے تو ایک شخص پہ وہ کنکر لگتا، ایک کنکر ایک شخص پہ لگتا، اس کے اوپر سر کے اوپر سے لے کر نیچے تک، سواری کے نیچے سے جا کر وہ کنکر نکل جاتا تھا، گولی سے بھی زیادہ تیز۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے انسان کے اعضاء پگھلنے شروع ہو جاتے تھے، پگھل جاتے تھے، اور پگھل پگھل کے جیسے بالکل چورا کیا ہوا کوئی گوشت اور ہڈیوں وغیرہ کا چورا کر لیا جائے، قیمہ بنا دیا جائے تو کیسا ہوگا؟ فجعلہم کعصف مأکول، کھانے کے بعد جو بھوسا ہوتا ہے، چورا کیا ہوا، بس یہ حال ہو جاتا تھا۔ تو پوری فوج تباہ ہو گئی، لوگ مر رہے ہیں، ان کے اعضاء گل کے پگھل کے نیچے گر رہے ہیں، جانور پگھل رہے ہیں۔ ابرہہ کو اللہ تعالیٰ عبرت کی نشانی بنانا چاہتے تھے اور اس کو دکھانا چاہتے تھے کہ تمہاری فوج کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ۔ تو فوراً وہ مرا نہیں، اس کو بظاہر کنکر نہیں لگا لیکن اس کو بیماری لگ گئی۔ اب اس کے بھی اعضاء گلنے شروع ہو گئے، ہاتھ نکل رہا ہے، اعضاء سڑنے شروع ہو گئے، پیر نکلنا شروع ہو گیا، اور اس کو اس کے کچھ ساتھی تھے وہ بھی بچ گئے، اس طرح کے تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت تو بنے نا۔ تو ہوا یہ کہ راستے میں اس کے اعضاء ٹوٹتے رہے، گرتے رہے، ٹوٹتے رہے، گرتے رہے، اور اس کو یمن پہنچایا گیا تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنے، وہاں کے لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ یمن پہنچا تو وہ پورا گل کے پھل پھٹ گیا، اور اندر سے اس کا دل وغیرہ سب خود بخود نکل آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں والوں کے لیے بھی ایک عبرت بنایا، جو بچ گئے تھے، کچھ لوگ بچ گئے تھے ان میں سے، جو صرف ہاتھی چلانے والے اور یا اونٹ چلانے والے بعض لوگ تھے، ہاتھی بان وغیرہ تھے، وہ بچ گئے تھے۔ تو وہ بھی، ان کو بھی ضرور بیماری کے کچھ آثار لگے تھے اور معذور اور اپاہج ہو گئے تھے، بلکہ بعض صحابہ نے بھی اپنے دور میں ان کو دیکھا تھا بعد میں کہ ہاں اس طرح کے لوگ تھے جو معذور تھے اور نظر آتے تھے، جو اس زمانے میں اصحاب فیل کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بنانا چاہتے تھے۔ اور یمن جا کر ابرہہ وہاں پہنچا، اور وہاں جا کر اس کا جسم گل گیا، لوگوں نے بھی دیکھا کہ اچھا کتنی بڑی عبرت ہے۔ اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے، قریش کے لوگ اور خاص طور پہ عبد المطلب، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ گئی، اور مکہ والوں کی عموم کے اعتبار سے مکہ والوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پیش خیمہ اور ولادت سے پہلے کے قریب کے تقریباً 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔